الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال الله تعالى يوما فمال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآية للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم بزرگ دوستو صحت مند انسان بھی ہوتا ہے بیمار انسان بھی ہوتا ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے جو نارمل نظام ہوتے ہیں اس میں کچھ بے قاعدگی آ جاتی ہے, چاہے وہ کسی بھی نظام میں ہو, اور یہ تمام نظام آپس میں باہم مربوط بھی ہیں. مثلاً کسی کا دل کو اگر نقصان ہو تو پھیپھڑوں پہ بھی اثر پڑے گا, دماغ پہ بھی اثر پڑے گا, گردوں پر بھی اثر پڑے گا. گردے بیمار ہو تو بین تمام چیزوں پہ اثر پڑے گا. اس طریقے سے روحانیت کے نظام میں اس میں بھی اگر انسان میں کوئی روحانی بیماری ہو تو وہ جس نظام میں بھی ہوگا وہ باقی نظام اس سے متاثر ہوں گے. چونکہ اس وقت میں مدرسے میں بیٹھا ہوں, طالب علموں میں بیٹھا ہوں, استاذوں میں بیٹھا ہوں, تو میں اس انداز میں بات کروں گا کہ آپ لوگوں کو ان چیزوں کی بنیادیں سمجھ میں آ جائے. جب بنیاد سمجھ میں آ جاتے تو بات بہت آسان ہو جاتی ہے سمجھنا. تو روحانیت کا جو نظام ہے یہ تین بنیادی چیزوں پر مشتمل ہے. قلب جس کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آتا ہے, ابھی میں نے ایک آیت میں جو تلاوت کی ہے اس میں بھی اس کا ذکر آتا ہے, یوم لا ينفع مال مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اس طرح ان اب یہ بھی آتا ہے کہ ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب لهم قلوب لا يفقهون بها. مختلف آیت کریمہ میں اس کا ذکر آتا ہے. ویسے علمی نقطۂ طور پر عرض کرتا ہوں, لهم قلوب لا يفقهون بها, کیا کہا میرا نے, کیا مطلب ہے اس کا؟ ان کے دل ہیں لیکن اس سے سمجھتے نہیں. ان کے دل ہے لیکن وہ اس سے سمجھتے نہیں. اب اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ دل کا ایک کام سمجھنا بھی ہے, دل کا ایک کام سمجھنا بھی ہے. کبھی اس پر سوچا ہے کہ دل سمجھتا بھی ہے؟ اصل میں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا. تو اب یہ جو قلب ہے, کچھ لوگوں کے ہاں تو صرف ایک پمپ ہے خون کو سپلائی کرنے کا, لیکن کچھ لوگ کے نزدیک یہ روحانیت کا ایک مرکز ہے جس سے باقی سارے کام متاثر ہو گئے. یہاں تک کہ آپ سے سب نے ارشاد فرمایا, آگاہ ہو جاؤ انسان کے جسم میں گوشت ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارے جسم ٹھیک ہو جائے, اگر وہ خراب ہو جائے تو سارے جسم خراب ہو جائے. آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے. اللہ وہی عقل, اللہ وہی عقل, باقاعدہ خبردار کر کے دلا دی جا رہی ہے, اللہ وہی عقل. تو اس کا مطلب ہے کہ قلب کو اتنا صرف ایک بے جان چیز سمجھنا اور بس صرف ایک پمپ کا کام کر رہا ہے, جیسے یہاں پر آپ کا جو پانی کا پمپ لگا ہوا ہے بس پانی چڑھا رہا ہے, اس کے علاوہ اس کا کچھ تعلق نہیں ہے, تو اس کا سمجھنا بھی ثابت ہو گیا قرآن پاک سے, اور ساتھ ہی اس کا یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ بنیادی چیز ہے, اگر یہ خراب ہو جاتی سارے سسٹم خراب ہو جاتا. ایک اطلاع آپ کو یہ مل گئی, اس کو پلے باندھ لینا ہے. دوسری اطلاع اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ شمس میں, ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللہ پاک نے سات قسمیں کھا کر ارشاد فرمایا اس نفس کو الہام کی گئی ہیں دو چیزیں ہیں, ایک اس کے فجور ایک اس کا تقوی. نفس کو نفس کی طرح نفس کی طرح یہ پورا احساسات کے نظاموں کا ایک مجموعہ ہے, آنکھ دیکھ رہی ہے اس کے دیکھنے میں بھی نفس, کان سن رہا ہے اس کے سننے میں بھی نفس, زبان بات کر رہا ہے اس کے بولنے میں بھی نفس, اچھا دماغ سوچ رہا ہے اس کے سوچنے میں بھی نفس, ہاتھ کس چیز کو ٹچ کر رہا ہے اس کے ٹچ کرنے میں بھی نفس. کتنی چیزیں اور بھی ہیں جس کا بتانا مناسب نہیں ہے اس ممبر پہ, ہے نا. تو اب یہ جو نفس ہے یہ اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو رذائل سے پاک کر دیا, وہ تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو اس میں مبتلا چھوڑ دیا جس کا وہ ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس پر اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ ساری چیزوں کا مدار کس چیز پر ہے, نفس کے مطلب اس پر تزکیہ پر. اس طرح اللہ پاک فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات للالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بے شک اس کائنات کی تخلیق میں عقلمندوں کے لیے نشانیاں, اور وہ عقلمند لوگ کون ہیں جو کڑے بیٹھے لیٹھے ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے ہیں, ہاں جی, اور یہ کہنے والے ہیں اور کائنات کی تخلیق میں غور کرنے والے ہیں, ان کے دل سے بے ساختہ بات نکل جاتی ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے رب ہمارے تو نے تمام چیزوں کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا, سبحانک پاک فقنا عذاب النار. اب یہ کیا چیز ہے, اولو الالباب کس چیز کو کہتے ہیں, آل الرائے عقل مند, عقل مند. تو عقل مندوں کی تعریف اللہ پاک نے کی کس چیز کی, کس چیز سے عقل مندی حاصل ہوتی ہے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, جو کڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں, کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. اب پتہ چل گیا صرف غور و فکر سے بھی عقل مندی نہیں آئی, اور صرف ذکر سے بھی اس کی تکمیل نہیں ہوئی, بات سمجھ آ رہی ہے, دونوں چیزوں کو جمع کرنا پڑے گا, دونوں چیزوں کو جمع کرنا پڑے گا, تو یہ عقل کی بات ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ تین بنیادی نظام ہیں ہمارے اندر جو کام کر رہے ہیں, ان تینوں کو باقاعدہ صحیح کرنا پڑے گا. دیکھو اگر میں نے نفس کو صحیح نہیں کیا, یہ بغاوت کرے گا, کسی کی گاڑی جا رہی ہے اور اس ٹیرنگ اس طرف گھما رہے ہو, گاڑی اس طرف جا رہی ہے, کیا خیر اس گاڑی کو چلانا چاہیے, تو کیا کریں گے, اس کو ورک شاپ لے جائیں گے, ورنہ گاڑی کسی وقت بھی بڑا ایکسیڈنٹ کروا سکتی ہے, اس کے ٹیروں کے پیچ ڈھیلے ہوں گے تو چلائیں گے گاڑی, ہاں ظاہر ایک کسی وقت بھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی گاڑی کو چلانے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ صحیح بھی ہے نہیں ہے, اگر صحیح نہیں ہو تو اول تو چلا ہی نہیں سکو گے, اور چلائیں گے تو پریشانی کے باعث ہوگی, اگر آپ بہت ماہر کھلاڑی بھی ہوں گے ڈرائیور بھی ہوں گے تو بہت مشکل سے چلاؤ گے, پھر بھی خطرہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو چیک کرنا پڑے گا, بغیر اس کے کام نہیں ہوگا. اس طرح دل کو بھی چیک کرنا پڑے گا, بغیر اس کے کام نہیں ہوگا. اس طرح عقل کو بھی چیک کرنا پڑے گا, کیونکہ عقل کے دو کام ہیں, یا یہ دنیا سے اثر لیتا ہے یا آخرت سے اثر لیتا ہے. اگر دنیا سے اثر لیتا ہے تو کیا ہوگا, یہ پھر دنیا کی چیز سوچے گا, آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے اور سوچ کیا رہے ہوں گے, او فلاں کا آ گیا ہوگا دکان بند ہے, ہاں جی تو اب آپ کی نماز کی تکمیل. آپ حج پہ گئے ہوں گے, ادھر ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی, وہ طواف کر رہے ہوں گے, ٹیلی فون آئے گا اور سناؤ, دیکھ مطلب کیا خیال ہے, دل طواف میں ہے کسی کدھر ہے, طواف میں تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو دل ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا, عقل کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا, کیونکہ عقل جو ہماری دنیا سے اثر لے رہا ہے اس کو دین کی طرف لانا پڑے گا. ان تینوں چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اور ان تینوں چیزوں کو بیک وقت ٹھیک ہونا چاہیے. صرف ایک چیز کے ٹھیک ہونے سے باقی دو بھی خراب کیا ہوتا ہے, ایک چیز کے ٹھیک نہ ہونے سے باقی دو بھی خراب ہو جاتے ہیں. مثلا کسی کا دل خراب ہے تو نفس کے اوپر اثر ڈالے گا, نفس کے اوپر اثر ڈالے گا. کیوں, وجہ کیا ہے کہ دل کے اندر ایمان اور کفر بھی ہے, دل کے اندر محبت بھی ہے, محبت اگر دنیا کے ساتھ ہو تو پھر. تو اس کا مطلب ہے کہ دل بھی ٹھیک ہونا چاہیے, نفس بھی ٹھیک ہونا چاہیے, اور ساتھ ساتھ عقل بھی ٹھیک ہونا چاہیے. ان تینوں کو ٹھیک کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو ہم تربیت کہتے ہیں, ان تینوں کو ٹھیک کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو ہم تربیت کہتے ہیں. اور یہ تربیت انسان خود نہیں کر سکتا. میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر لوگ جو ہوتے ہیں جب بیمار ہو جاتے ہیں تو یہ بھی اپنا علاج دوسرے ڈاکٹر سے کرواتے ہیں, خود نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اپنے بارے میں وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے. ایک دفعہ ایسا ہوا, ہم کوئٹہ گئے تھے, تو کوئٹہ میں ہمارے ایک دوست ہے ڈاکٹر تھے, وہ مجھے ملا رہے تھے لوگوں سے. اس کا ایک دوسرا دوست ڈاکٹر بیمار ہوا تھا, اس کا بیٹا گاڑی چلا رہا تھا, تو اس کو بار بار ٹیلی فون آ رہے تھے جلدی پہنچو جلدی پہنچو جلدی پہنچو, ہم ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے. خیر جس وقت پہنچے تو پتہ چلا کہ اس ڈاکٹر صاحب کو ملیریا ہے, تو اس ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ علاج کریں. تو اس ڈاکٹر صاحب نے کہا میں آپ کا علاج اس شرط پر کروں گا کہ جو دوائی میں آپ کے منہ میں ڈالوں گا تو تمہیں دیکھنا نہیں کہ وہ کون سی دوائی ہے, ہاں جی, اور اگر یہ نہیں کہہ سکتے میں آپ کا علاج نہیں کرتا, مرتے کیا نہیں کرتا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس طرح تو اس نے اس کے بیٹے کو دوائی لکھ کے دے دی کہ یہ لے آؤ بازار سے. وہ بازار سے دوائی کہتے ڈاکٹر صاحب آنکھیں بند کرو منہ کھولو, تو اس نے آنکھیں بند کر لی, منہ کھول کے اس نے منہ میں دوائی ڈالی, پھر پانی پلایا, کہتے ڈاکٹر کا علاج ایسا ہوتا ہے, ڈاکٹر کا علاج ایسا ہوتا ہے. میرے خود اپنے ایک ساتھی ڈاکٹر ہیں, وہ خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا تو میں نے اپنے طرف سے جتنا کچھ کر سکتا اس سے ٹھیک نہیں ہوا, تو اپنے ساتھی ڈاکٹر سے کہا, کلاس فیلو کو, اپنے کلاس فیلو کو کہا یار میں نے علاج کرو, اگر آپ مجھ پر پانی بھی بند کر لیں گے تو نہیں پیوں گا, لیکن آپ میں علاج کرے. تو اس نے پھر ظاہر اس کا علاج کیا, اسے ٹھیک ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قوانین ہیں, اس طرح ہوتا ہے. تو اس طریقے سے جب یہ چیزیں جو جسمانی ٹھیک نہیں ہو سکتے خود, تو روحانی کیسے ٹھیک ہو گئے جو زیادہ نازک ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے انسان کو کسی شیخ کامل کو پاس جانا ہوتا ہے, کسی شیخ کامل پر جانا ہوتا ہے, بغیر اس کے نہیں ہو سکتا. لیکن شیخ کامل کون ہے اس کو بھی سوچنا پڑے گا. شیخ کامل جو ہے یہ اصل میں اس میں آٹھ صفات کو ڈھونڈنا پڑے گا, کیونکہ کسی نمبر دو آدمی کے پاس نہ چلے جاؤ, آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے, ہر چیز کے اندر نمبر دو ہے, اس میں بھی نمبر دو ہے. ہاں جی, کوئی ایسا نہ ہو کہ ایمان کا ڈاکو کوئی ہو اور آپ اپنے ایمان ہی ضائع کریں. تو آٹھ نشانیاں اس میں دیکھو. پہلی نشانی ہے کہ وہ اہل سنت اور جماعت میں سو عقیدے کے لحاظ سے, یعنی سنت اور صحابہ کا طریقہ اپنا رہا ہو, ٹھیک ہے نا, ایک بات. دوسری بات, اتنا علم اس کے پاس ہو کہ چوبیس گھنٹے شریعت پر چل سکتا ہو. تیسری بات یہ کہ شریعت پر چلتا ہو. چوتھی بات ہے کہ ان کے صحبت کا سلسلہ آپ سے ان کے صحبت تک پہنچتا ہو. پانچویں بات یہ ہے کہ کسی شیخ کامل نے اجازت دی ہو اس کو. آٹھویں بات یہ ہے کہ ان کو فیض جاری, فیض جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن کے ان کے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہو तो उनको महसूस होता हो कि मुझे कुछ मिल रहा है, और साथ ही बातें मरोबत उनकी मरोबत न करता हौसला करता। और आठवीं बात यह है कि उनकी मजलिस में अल्लाह याद आता, वो दुनिया की मोहब्बत कम होती। बहरहाल अमली तौर पर तो तसव्वुफ इतना है जो मैंने बता दिया कि शेख तक पहुँचना में तो इल्म है, शेख तक पहुँचने में इल्म है। अगर शेख की बात मान लें, अब बेशक कितने बड़े आलिम क्यों ना हो, बात माननी किसकी है? इस चीज में शेख की बात माननी, इस चीज में शेख की बात माननी। देखो हज़रत गफूर मुतलक कितने बड़े आलिम थे, लेकिन गए किसके पास? हाजी साहब के पास, जो इस्तिलाही आलिम भी नहीं थे, और उस मसले में हाजी साहब की बात मानते थे। हाजी और हाजी साहब फतवों में उनकी बात मानते थे। यार एक अपना अपना काम है। हल्तान में उसको कितने बड़े आलमी थे, बहुत बड़े आलम थे, लेकिन किसके पास गए? हाजी साहब के पास गए। तो इसका मतलब है कि इस मसले में फिर अपने शेख की बात माननी पड़ती है। तसव्वुफ के अंदर जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है, सबसे बड़ा फायदा है कि इंसान की अपनी नजर से, अपने आप से नजर हट जाती है। मसलन जब भी कोई उसको कोई काम मिले अच्छा कर लेता है तो ये नहीं कहता मैंने अच्छा किया, क्या कहता है? मेरे शेख की बरकत से ऐसा हुआ, मेरे शेख की बरकत से। यही वो चीज़ है जो उसको अपने आप से नजर हटा देती है, वरना इसके बगैर बड़ा मुश्किल है। अब अगर तानवी मुनसिफ को सुन लें, फरमाते हैं कि एक वकील था मेरा बड़ा मुखालिफ था, तो एक दिन वह मदा हो गया, तो मेरे सामने बैठे हुए थे, मैं बयान कर रहा था और ये मुसलसिल कह रहे तू मुकम्मल असका मारी केस थी, तू मनोबर जमाल केस थी, तू कहाँ, तू मतलब ये कि किस से मुकम्मल है और तू किस से मनोबर है। कहते मैं भी जवान था, जोश में आ गया, मैंने कहा कि मन मुकम्मल असका माल हाजिया, मन मनोबर जमाल हाजिया, मैं हाजी साहब के कमाल से मुकम्मल हूँ, हाजी साहब के जमाल से मनोबर हूँ। क्या फरमाया? अपने शेख की तरफ नस्बत की। हजरत गंगूई रहमतुल्लाह से किसी ने कहा कि बात ऐसी है, अच्छा हाँ ठीक है, हमने तो हाजी साहब से ये सुना है, हमने तो हाजी साहब से ये सुना है और ये बता दिया। तो इस वजह से मैं अर्ज करूंगा कि इस लाइन पे आने से जो सबसे बड़ी बात है जो उजब, उससे इंसान छूट जाता है और इंसान मतलब सारे अच्छे सिफात इंसानियत के उसमें पैदा हो जाते हैं। बाकी जो तरबियत की बात है, जितनी भी इंसान की तरबियत हो, वो तरबियत के लिए मैंने प्यार किया, ये तीन चीज़ें हैं, कल्ब अकल और नफ्स, इन तीनों के आपस में बाकायदा ताल्लुक है, एक दूसरे को असरअंदाज हो रहे हैं, ये दो भी असरअंदाज, ये भी असरअंदाज हो रहे हैं। इस असरअंदाजी में मजमूई तौर पर तवाज़ुन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना? जब ये बैलेंस आ जाएगा तो बस तरबियत मुकम्मल होगी, इसको सैर अल्लाह कहते हैं, ये मुकम्मल हो गया। इसके बाद सैरफ अल्लाह, ये सैरफ अल्लाह क्या चीज़ है? ये सहाबा का तरीका है, क्योंकि सहाबा किराम का दिल तो साफ हो चुका था, नफ्स मुतमैन हो चुका था, अकल कामिल हो चुका था, लिहाजा उनको सिर्फ अमल की जरूरत थी, तो अमल वो करते थे। इसी तरीके से जब हम लोग भी इन चीज़ों में कामिल हो जाएंगे और ये हमारे ठीक हो जाएंगे, उसके बाद सिर्फ अमल की देर होगी। नमाज वही पढ़नी है, कोई दूसरी नमाज नहीं है, नमाज वही पढ़नी है, रोजा भी वही रखना है, सुबह सादे से लेकर गुरु आफ्ताब तक, ठीक है ना? हज भी वही करना है, ज़कात भी उसी तरीके से देना है। फर्क क्या हो गया? इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारमदार नियतों पर है। अब आप किस लिए कर रहे हैं? अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं या किसी और चीज के लिए कर रहे हैं? अल्लाह, मसलन मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिक्र में मुझे मजा आता है, करता हूँ, मजा नहीं आता, नहीं करता, किस लिए कर रहा हूँ? मजे के लिए कर रहा हूँ, बस मारे ना। नमाज पढ़ता हूँ, जब नमाज में मुझे शौक जोक हो फिर तो पढ़ता हूँ, और अगर मजा ना आए फिर छुट्टी करना शुरू कर लूँ, तो नमाज किसके लिए पढ़ रहा हूँ? हाँ, मजे के लिए मुनासिब नहीं है। नमाज मजे के लिए नहीं पढ़ना, तिलावत मजे के लिए नहीं करनी, जिक्र मजे के लिए नहीं करना, जिक्र भी तिलावत भी नमाज भी सब अल्लाह के लिए करना है। ये चीज आता है इन तमाम चीजों के दुरुस्त होने के बाद, जब ये चीज दुरुस्त हो जाए फिर आपको, आपके लिए कोई गाली आपको देना या कोई आपकी तारीफ कर ले बराबर हो जाएगा। حضرت حاجی صاحب کو جو خط ہے نا, خط لکھا تھا حضرت نبوی رحمتہ اللہ علیہ نے, اس میں یہ لکھا تھا, حضرت جب سے میں آیا ہوں آپ سے تو مدہ و ذم برابر ہو گیا ہے, کوئی میری تعریف کرتا ہے یا کوئی مجھے گالی دیتا ہے. حضرت کو لوگ گالیاں دیتے تھے, خطوط آتے تھے, حضرت آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے, خطوط اور لوگ پڑھتے تھے, ان کو سناتے تھے. تو ایک دن انہوں نے خط نہیں سنایا, نے کہا بھائی ہمارے دوستوں نے ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیا, ہمارے دوستوں نے ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیا کیا؟ تو انہوں نے کہا جی حضرت میری گالیاں ہیں, برداشت نہیں ہو سکتا, برداشت نہیں ہو سکتا, مطلب کہ وہ ہم آپ کو سنا نہیں سکتے. حضرت نے فرمایا بھائی دور کی گالیاں تھوڑی لگتی ہیں, آپ ضرور سنایا کرو, ممکن ہے اس میں کوئی کام کی بات ہو جس پر ہم عمل کر لیں اور فائدہ ہو جائے, ممکن ہے اس میں کوئی کام کی بات ہو. یہ چیز ہوتی ہے, یہ کن سے کن کے ذریعے سے ملی؟ کہتے ہیں جب سے میں آپ کی طرف سے آیا ہوں تو میرا لیے مد و ذم برابر ہو گیا. کیا جو 8 سال کتاب حضرت نے پڑھی تھی اس میں چیز نہیں تھی؟ تھی تو صحیح لیکن عمل نہیں ہوئی. بھائی آپ تو ماشاءاللہ علماء بننے والے ہیں, قرآن پاک میں بھی صبر کے بارے میں بہت کچھ ہے, حدیث شریفہ میں بھی بہت کچھ ہے, لیکن کیا آپ یہ ساری چیزیں پڑھ لیں گے تو صبر آ جائے گا؟ شکر کے بارے میں لکھا ہے تو شکر کی باتیں سننے سے, شکر کی باتیں پڑھنے سے شکر آ جاتا ہے؟ باتوں سے تو باتیں آ جاتی ہیں اور عمل سے عمل آ جاتا ہے. تو یہ جو میدان ہے نا, یہ علم کا, یہ ہے علم کے حصول تک. اس کے بعد یہ علم عمل میں بدل جائے اس کے لیے بزرگوں کے پاس جانا پڑتا ہے کہ عمل میں بدل جائے, یعنی جو چیز آپ نے پڑھی ہے وہ آپ ماشاءاللہ اس پر عمل بھی کر سکے, یہی بنیاد. اور یہ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ چیزیں خراب ہوتی ہیں, دل خراب ہوتا ہے, عقل خراب ہوتا ہے, نفس خراب ہوتا ہے, اس کی وجہ سے عمل نہیں ہوتا. جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں تو کوئی کہہ دے میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو بالکل ایسا ہے جس کا ایک سل ٹوٹا ہو اور وہ جو کہتا ہے کہ میری گاڑی پہ چل سکتی. ہاں جی, ظاہر ہے جس طرح وہ نہیں اس طرح یہ بھی نہیں, یہ بنیادی نظام ہے. تو ہم نے جو یہ کتاب لکھی ہے اس بنیاد پر لکھی ہے کہ اس میں یہ بنیادی باتیں سمجھ میں آ جائے. کس سے کہانیوں کے لیے نہیں لکھا ہے کہ اس میں کسی کہانیوں اچھی اچھی ہم سن لیں بہت خوش ہو جائے, نہیں, اس میں ایسی چیزیں نہیں ہیں, اس میں صرف اور صرف بنیادی باتیں, تاکہ کم از کم ہمیں معلوم. اور بنیادی باتیں کس کی ہیں؟ حضرت تعالی رحمۃ اللہ علیہ کی, حضرت مجدد الانصاری رحمۃ اللہ علیہ کی, حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی, حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی, حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ, ان حضرات کی بنیادی باتیں جو ان کے عمر بھر کے نچوڑ تھے وہ الحمدللہ اس کتاب میں ہم نے جمع کر لیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کتابیں بہت ہیں لیکن ان کو جمع کرنا آسان نہیں, کتابیں بہت ہیں لیکن ان کو جمع کرنا آسان نہیں. اب ساری چیزوں کو ایک جگہ نہیں جمع کر سکتے, اور پھر اگر جمع بھی کر لے تو جس زبان میں وہ لکھے ہوئے اگر وہ زبان سمجھنا ہے تو پھر مسئلہ ہوگا. ظاہر مطلب سمجھنے کے لحاظ سے آپ کو اس کو آج کل کے دور کے حساب سے کرنا پڑے گا, جیسے شاہ اللہ رحمۃ اللہ کی کتابیں کتنی اونچی اونچی چیزیں اس میں ہیں, لیکن اگر کوئی اس کو نہیں سمجھتا تو اس کے لیے تو بند کتاب ہے نا. تو اس وجہ سے اس کے لیے محنت کی ضرورت تھی کہ ان حضرات کے جو علوم ہے اس کو ہم لوگ کم از کم سمجھ کے دائرے میں لے آئے الحمد للہ. اور اس میں ماشاء اللہ ساتھیوں کو بہت فائدہ ہوا, کیونکہ اس کو پڑھنے کے بعد بہت ساری باتیں ایسی تھی جو عام زندگی میں ہم کر سکتے تھے لیکن ہمیں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس سے معلوم تھے, لیکن جس وقت ہمیں الحمدللہ ان حضرات کی برکت سے چیزیں معلوم ہو گئی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق بھی عطا فرما دی. تو اس وقت تو میرا بالکل وہی بات ہے, آپ حضرات سے بھی عرض کروں گا کہ آپ اپنی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں کہ بہت تحقیقات ہم نے دیکھی دوسرے لوگوں کی, اب باری ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی تحقیقات پڑھیں, اپنے بزرگوں نے کس چیز کے بارے میں کیا لکھا ہے. یقین جانیے شاہ اللہ رحمۃ اللہ کی جو محنتیں ہیں اللہ کرے گا وہ سامنے آ جائے, اتنی عظیم محنت ہے نا حجت اللہ البالغہ अल्ताफ अलकुद्स सतहात ये सारी वाले जो किताबें हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने बयान किया वहाँ पर सीढ़िए जो इस्लामाबाद की जो मस्जिद सालिया बेवका वहाँ मैंने बयान नहीं मस्जिद इमामिया मस्जिद बयान किया। वहाँ पर मैंने यही बातें की कि हमें इन बुज़ुर्गों की किताबें पढ़नी चाहिए। पूरे जुम्मे के बयान मैंने जिक्र कर लिया। तो एक साहब को शाह की ज्यारत हुई फरमाया कि जो हमें इन किताबों के लिखने पर अजर मिला था वो इनको इस बयान पर मिल गया। यानी किताबों के लिखने पर अजर तो मिलते हैं ना, हजरत जब अल्लाह के लिए कोई लिखता है वो इनको इस बयान पर मिल गया। मतलब ये कि अब ये चीज़ें चूंकि गुम हो चुकी हैं नहीं पढ़ी कोई तो इन किताबों के तारों से हो गई है ताकि लोगों को इन चीज़ों का पता चल जाए। हम जल साहब रहमतुल्लाह की उलूम बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह मकतूबात शरीफ में बकौल मौलाना बुलहसन अली नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह कि इसके अंदर जो उलूम है वो कहीं और नहीं मिल रहे। अब इन उलूम का मुताला कितना ज़रूरी है कितना ज़रूरी है तो हमें ये माशाल्लाह मुताले की आदत पैदा करनी चाहिए। अभी तो पढ़ो यही किताब जो आपकी मदरसे की है अभी ये ना पढ़ो हाँ जी, लेकिन नीयत कर लो नीयत कर लो कि जिस वक्त हम फारिग हो जाएंगे फिर हम इन किताबों को भी पढ़ेंगे और अपने मतलब जाना अपने दिल में इन बातों का एहतराम हमारे दिल में होना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी सुधर जाए। वैसे ज़िंदगी बहुत तेज़ी के साथ गुजरती है यानी इंसान को पता नहीं चलता। आप अगर थोड़ा सा पीछे की तरफ देखें तो कितना वक्त गुजर गया कुछ पता नहीं चलता। लेकिन ये है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को कीमती बनाना चाहते हैं तो इन बुज़ुर्गों के नक्श कदम पर चलना पड़ेगा। हज़रत तामी हसन जो करीब तरीन औलिया के नाम गुजरे थे हिंदुस्तान के उस पर किताब आई है अरवाह सलासा हकायत औलिया के नाम से भी ये किताब जब आई तो हज़रत बहुत खुश हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह की किताब छप गई। क्यों उस किताब में शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ने वैसे प्यार नहीं थे ना ख्वाहिशा वही सरदर मतलब कहना ख्वाजा मोहन चिश्ती अजमेर रहमत कहते किस कहते आजी साहब कहते हज़रत गंगूई रहमत कहते मौलाना कासिम नामी रहमत के साथ कहते शाहउल्लाह रहमत के साथ कहते मिर्ज़ा मदर जन जना रहमत कहते। क्यों फरमाया जो बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं उनके बारे में तो लोगों के जहन में ये आया है कि अब तो हम इनकी तरफ कर ही नहीं सकते लिहाजा उनकी बात सुनना न सुनना बराबर हो जाता है ना इस तरह। लेकिन करीबी बुजुर्ग जो होते हैं एक तो ये होते हैं हमारे दौर के होते हैं लिहाजा जो हमारे दौर के मसाइल होते हैं उनके सामने होते हैं उनका हल पेश कर लेते हैं। दूसरे की हमें भी हिम्मत हो जाती कर लिया हजरत कर सकते तो हम भी कर सकते हैं तो हजरत को इस पर ऐसे पर खुशी हुई। तो बिलखसूस जो हिंदुस्तान के हमारे अकाल के गुजरे हैं हजरत मुजद्दद अलिसानी रहमतुल्लाह अलैह शाहउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह सर शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह मौलाना कासिम नानुत रहमतुल्लाह इन हजरात की किताबें हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हजरात ने क्या लिखा है और क्या हमें फरमाया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग। क्यों टाइम इज बस अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यिन اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسما كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تؤاخذنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله عليه وسلم